السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع له الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء وملء ما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اور ان فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں. اس کے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ جو وہ چاہے بھر جائے. وہ تعریف اور بزرگی کے لائق ہے. جو کچھ بھی وہ عطا کر دے اسے کوئی دوسرا روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. قرآن کریم کا حامل یعنی جو قرآن پڑھے پڑھائے قرآن کے ساتھ وقت گزارے وہ عزت اور تقدیم کا حقدار ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عن و اکرام ذی السلطان المقسط. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم عزت دیتے ہیں اس میں سے یہ بات بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کیا جائے یعنی جو بزرگ ہو جائیں ان کو عزت دی جائے اور قرآن کے حامل کی عزت کی جائے جو نہ اس میں غلوب کرنے والا ہو اور نہ اس سے جفا کرنے والا ہو. غلوب کرنے والا کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر ایسے معنی نکالے جس میں ہے نہیں، حد سے بڑھ جائے، اپنے پاس سے باتیں لگائے. اور جفا کرنے والا جو اسے چھوڑ دے، اس میں کوئی غور و فکر تدبر ہی نہ کرے، اس کو پڑھے ہی نہ، اس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس سے جدا ہو. جفا یہی ہوتی ہے، بے وفائی. تو بات یہ ہے کہ قرآن کا حامل پھر کون ہے؟ جو اسے پڑھے، اس پر عمل کرے اور اس سے کسی قسم کا اعراض نہ کرے. اور اسی طرح عادل بادشاہ کا اکرام بھی کیا جائے، یعنی جو آپ پر حکمران ہو اور وہ عدل سے کام لیتا ہو اس کی بھی عزت کی جائے. مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنا ہے. اور اب رمضان بھی آ رہا ہے اور رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مانوس کرنا چاہیے. اور میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مصحف سے دیکھ کر پڑھیں، مصحف کھولیں، مصحف اٹھائیں، مصحف کو دل سے لگائیں. کیونکہ موبائل کے اندر، سیل فون کے اندر جو قرآن ہے اس کا آپ اکرام نہیں کر سکتے اس طرح، کیونکہ وہ سیل فون ہے. اگر یہ سمجھے کہ یہ قرآن ہے تو پھر تو آپ اسے کہیں ادھر ادھر رکھ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے مصحف اٹھائیں. ٹھیک ہے.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
آج ہم پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے سنتے ہیں مگر اس حال میں کہ کھیل میں لگے ہوتے ہیں، یعنی پوری توجہ سے نہیں سنتے، ادھر ادھر کی چیزوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ صورت اپنے پہلے ہی لفظ اقتربا سے غافل انسانیت کو جھنجھوڑ رہی ہے اور یوم حساب کی یاد دلا رہی ہے کہ حساب کا وقت قریب ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو کائنات کی جو مجموعی عمر ہے اس کے مقابلے میں قیامت اب قریب ہے، یعنی زیادہ وقت گزر چکا ہے اس کائنات کی تخلیق پر اور تھوڑا وقت باقی ہے اس کی ڈسٹرکشن کا. اور ویسے بھی اگر دیکھیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی آ جاتی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ واپس تو آنا نہیں، اب تو قیامت ہی کا سامنا کرنا ہے. تو یہاں پر حیرت کی بات ہے کہ جس چیز کا آنا جتنا یقینی ہے انسان سب سے زیادہ اسی سے بے فکر ہے، اسی کو بھلائے ہوئے ہے. معرضون، اعراض برتتا ہے، قیامت کا ذکر، موت کا ذکر سننا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ موت کا ذکر لذتوں کو توڑ دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا اکثر ذکر ہاضم اللذات، جو چیز لذتوں کو توڑتی ہے، عیاشیوں سے باہر نکالتی انسان کو، اس کا ذکر کیا جائے، اور وہ موت کا ذکر ہے. لیکن بہت سے لوگ وہ ذکر سننا نہیں چاہتے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے حقائق سے نظریں چراتے ہیں، اور قرآن سنتے ہوئے بھی اور قرآن سن کر بھی اپنے کھیل تماشوں میں مگن ہے. اور یہاں پر ذکر محدث جو ہے، یعنی جو وقت کے ساتھ ساتھ آیات نازل ہو رہی تھی، اس زمانے کی بات بھی ہے، اور آج بھی ہم جو نئی نئی باتیں ہر روز پڑھتے ہیں قرآن میں سے، اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے، موت قریب ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہم نے جلدی واپس چلے جانا ہے، یا اس کو دور کی بات سمجھ کر بس وہ کر رہے ہیں جو سامنے آ رہا ہے. دین کی بات سنتے وقت انسان کو سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اسے کھیل تماشے کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دین کی بات کو کھیل کے انداز میں کرنا، مذاق کے انداز میں کرنا، یہ انسان کو ہدایت سے محروم کر سکتا ہے. قرآن مجید کو دل کی حضوری کے ساتھ سننا شرط ہدایت ہے، کہ دل اس میں ہو. ہدل للمتقین ہے، اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اور غفلت ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہلاکت کے کنارے پہ بھی لا کھڑا کرے تو اس کو احساس نہیں ہونے دیتی کہ تم خطرے میں ہو. لاہیتن قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون. ان کے دل غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر تم جیسا ہی ایک انسان ہے، کیا پھر تم جادو کے پھیر میں آتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو. بات یہ ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ سچائی کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں طرح طرح کی تاویلیں گھڑ لیتا ہے. لہو اصل میں اس مشغولیت کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی ضروری کام سے غافل کر دے. مثلا بعض اوقات ہمیں بہت اہم کام کرنا ہوتا، جیسے نماز ہی پڑھنی ہوتی، لیکن ہم بیٹھے ہیں دوستوں میں، باتیں کیے جا رہے ہیں اور پھر تھک گئے ہیں اور اٹھ کے جا کے سو جاتے ہیں. تو یہ ساری محفل کیا تھی؟ یہ لہو و لعب بھی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کی نشاندہی کر دی ہے کہ ان کے دل چونکہ دنیا کی لذتوں اور خیالات میں مگن ہیں، اس لیے قرآن ان کے اندر نہیں جا رہا. لاہیتن قلوبہم واسر النجوا، اور چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں. کون ہیں یہ؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، حق کو چھپایا ہے. اور مشرکین مکہ نے دو باتوں کی بنا پہ انکار کیا تھا. ایک تو یہ کہ ہماری طرح کھاتا پیتا انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور چونکہ قرآن کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ سننے والا مسحور ہو جاتا تھا، اس لیے انہوں نے قرآن کو سحر کا نام دے دیا، جادو کا نام دے دیا، کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہوئے جادو کے پیچھے چلو گے؟ تو بات یہ ہے کہ اصلاح اور ہدایت جاگتے دل کے ساتھ ہوتی ہے. اگر دل غافل ہو تو بہترین کلام بھی انسان کی اصلاح نہیں کر سکتا. ہدایت کا تعلق کانوں سے زیادہ دل کے جاگنے سے ہوتا ہے، کانوں سے زیادہ دل کے جاگنے سے ہوتا ہے. اگر دل جاگ رہا ہو تو ہی انسان کے اندر حق بات سما سکتی ہے. اور ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ باطل ہمیشہ حق کے مقابلے میں پروپیگنڈا کرتا ہے، کردار کشی کرتا ہے، کبھی پیغمبر کو بشر ہونے کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے اور کبھی اس کو جادوگر کہتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو نبی کا بشر ہونا انسانوں کے حق میں بہتر تھا. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسا کہ پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے. یہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کے متضاد اعتراضات ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں، قال ربی یعلم القول، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سارے الزامات کے جواب میں جو بات پیغمبر علیہ السلام کو سکھا دی وہ کیا ہے، میرا رب سب کچھ جانتا ہے. یعنی ایک داعی کو اپنے رب پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے، یعنی میرا رب وہ بھی جانتا ہے جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو اندھیری رات میں ہے، جو دن میں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں انہوں نے تین مختلف طرح کے اعتراضات کیے تھے، ازغاث و احلام خیالی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، افتراہ جان بوجھ کے گڑا ہوا جھوٹ، شاعر ایک موضوع کلام جس کا اثر تو ہے حقیقت نہیں، اور ان کا بار بار بل کہنا، بلکہ بلکہ بلکہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود بھی کسی ایک بات پر نہیں تھے اور قرآن کی حقانیت سے گھبرا کر طرح طرح کے الزام لگا رہے تھے. انہوں نے کبھی اس کو پریشان خواب کہا اور کبھی شاعری کہا، تو کوئی ایک بات ہوتی نا، لیکن کچھ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم قرآن کو کہیں تو کہیں کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باطل ہوتا ہے نا، کہتے جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، لہٰذا اس کے اندر ہمیشہ تضاد پایا جاتا ہے. جھوٹے انسان کی باتوں میں آپ کنٹرڈکشن دیکھیں گے، سچا انسان جو دل سے بھی کھرا اور سچا ہوتا ہے وہ اول سے آخر ایک ہی بات کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بعض اوقات قرآن کو قدیم قصے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ فلاں چیز سائنس کے خلاف ہے، کبھی کچھ اور کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان پر گھبرانے کی بجائے یہ یقین رکھیں کہ اللہ سب کچھ سن رہا اور جان رہا ہے اور وہی بہترین محافظ ہے، اس لیے مجھے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. ما آمنت قبلہم من قریت اہلکناہا افہم یؤمنون، ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ تو قدیم دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگوں نے حق کو جھٹلایا ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، بس علم والوں سے پوچھ لیں اگر تم نہیں جانتے. یہ آیت منکرین کے دو بڑے اعتراضات کا جواب، ایک یہ کہ معجزات کا مطالبہ کرنا اور دوسرا رسول کا انسان ہونا. تو پچھلی آیت میں بھی انہوں نے مادی معجزات کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ پچھلی قوم میں عاد سمود وغیرہ ان کے پاس معجزات بھیجے گئے تھے لیکن وہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو یہ کہاں سے ایمان لائیں گے؟ افہم یؤمنون، یہ تو ان سے بھی کمزور لوگ ہیں، یہ بھی نہیں مانیں گے. ہر نبی انسان ہی تھا، لیکن عام انسانوں میں اور نبی میں فرق ہوتا ہے وحی کا، اور وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. اور یہاں ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا ہمیں زندگی کا، لیسن فار لائف، اور وہ کیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں تو پھر علم والوں سے پوچھ لو. اہل الذکر کا مطلب اہل العلم، یعنی جو بات انسان کو نہ پتا ہو تو قیاس آرائیاں نہ کرے، یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا وہ ہو، اس سے انسان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا. اس علم کے ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے جو اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہو. تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ معجزہ ایمان لانے کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ حقیقت سے بچنے کے لیے مانگتے ہیں کہ یہ لا تو سکیں گے نہیں، لہٰذا ہم جسٹیفائیڈ ہوں گے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اگر یہ سچے ہوتے تو یہ معجزہ لا کے دکھاتے. اور پھر یہ ہے کہ سوال کرنا اور سوال جاننے کے لیے کرنا ایک پسندیدہ کام ہے. سوال علم کی کنجی ہوتا ہے، جہالت کی دوا ہوتا ہے. تو فاسألوا اہل الذکر وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی پچھلی قوموں کے پاس جو انبیاء آئے وہ بھی انسان تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ ہمیشہ رہے بھی نہیں. پھر ہم نے ان سے تمام وعدے سچے کر دیے اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہ آیات منکرین کے اس خام خیالی کی جڑ کاٹ رہی ہیں کہ نبی کوئی مافوق الفطرت سپر نیچرل مخلوق ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بشریت کی حقیقت واضح کر دی. یعنی کیا کوئی ایسا رسول گزرا ہے کہ جس نے کھانا نہ کھایا ہو؟ سبھی کھاتے رہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ اور پھر یہ کہ ہر دور میں یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو بچا لیا اور مصرفین پر عذاب آ گیا. یعنی انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ اہل حق میں سے ہیں یا اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں تو نجات آپ کے لیے ہے، اور جو ٹھکرانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن پکڑے جائیں گے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یہ تمہارے بارے میں ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں قرآن مجید کے نزول کا مقصد اور انسان کی عزت و وقار کا بیان ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، اور ذکر کا ایک معنی تو یہ کہ تمہارے لیے نصیحت ہے اور تمہارے لیے فائدے کی باتیں، یاد دہانی یا ریمائنڈر ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچائیں گے. اور دوسرا ذکر کا معنی شرف بھی ہوتا ہے، یعنی تمہارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنا کلام اتارا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے اصل عزت اور پہچان اس کی اس کتاب سے وابستگی کے ساتھ ہے. اس کو پکڑ کر رکھیں گے، اس کے ساتھ جڑیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو دنیا میں عزت پائیں گے. افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا ملا ہے تمہیں؟ اصل میں بات یہ کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں، نہ قرآن کی کوئی ویلیو نہیں اس کے سامنے، وہ دنیا کے علوم اور ڈگریاں اور عہدے وہ ان کے روب میں ہے. جس دن انسان کو یہ یقین آ جائے نا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا، دنیا کی ہر چیز اس کی تخلیق ہے اور یہ اس کا کلام ہے، جس دن یہ بات سمجھ آ جائے نا، پھر انسان قرآن سے آگے نہ کسی علم کو رکھتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کو رکھتا ہے، نہ کسی اور کام کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا کوئی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے لیے ضرورت جتنی بھی ہے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے وہ اپنے جگہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے علم والے ہی اس علم کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ یہ ان کے لیے شرف کا باعث ہے. ایک عام بندہ ان پڑھ جس کو کچھ نہیں آتا، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ عقل والا ہو جاتا ہے. تو جو عقل والے ہیں، افلا تعقلون، جو عقل والے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اگر وہ اس کو پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہی بات ہو، اسلام کی عزت، دین کی، مسلمانوں کی، یعنی کہاں سے کہاں ان کا شرف پہنچا ہے. کیونکہ انسانیت ترقی کے باوجود مصیبت میں پڑی ہوئی، تکلیفوں میں ہے، حل اللہ کی کتاب میں ہے، لیکن جو یہ حل دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وہ اس کے بارے میں غافل ہیں. لاہیتن قلوبہم ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالی کا انسان کو جھنجھوڑنا کہ تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں گمنامی سے نکال کے سر بلندی عطا کر رہی ہے، تمہاری روحانی اور اخلاقی اصلاح کر رہی ہے، تم اسے جھٹلا کے اپنی جڑیں کاٹ رہے ہو، اس کا مذاق اڑا کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. اللہ تعالی کا کسی قوم کو اپنے کلام کے لیے چن لینا، کسی انسان کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے چن لینا، یہ اس پر بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اسے معمولی کام نہ سمجھیں، اسے فالتو وقت کا کام نہ سمجھیں، اسے مفت کی بیگار نہ سمجھیں کہ بیگار کاٹنی پڑ رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دین صرف جذباتی لگاؤ کا نام نہیں، بلکہ عقل سلیم سے، تعقلون، عقل سلیم سے حق کو پہچاننے کا نام ہے. قرآن بار بار عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے دل کی بھی بڑی اہمیت ہے، جہاں ہمارے جذبات ہوتے ہیں، اور دل ہی کمانڈ دیتا ہے، لیکن عقل جو ہے نا وہ سٹریٹجیز بناتی ہے، طریقہ کار طے کرتی ہے. تو جو شخص صرف جذباتی ہے، جذبات سے کام لیتا ہے اور عقل استعمال نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جذبات کی اپنی قیمت ہے, وہ آپ کو ابھارتے ہیں, قوت دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کی زندگی میں, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری کیا کہہ رہی ہوں میں؟ کہ الحمدللہ آپ قرآن سے بڑی محبت کر, پوری قوم ہمارا مسلمان جو ہے نا قرآن سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں, عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. وہ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا تعلق بس کتنا ہے, عقیدت کا, محبت کا, جذبات کا, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد یہ عقل تک نہیں جاتا, برین استعمال نہیں کرتے, سوچتے نہیں کہ اب واٹ نیکسٹ, کرنا کیا ہے, چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ. اب جیسے دیکھیں, اس کو میں مزید واضح کرتی ہوں, جب شادی کا موقع آتا ہے نا تو کچھ لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, چلو بھی کر لیں, لیکن بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے شادی کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ صرف جذبات پہ, اونلی جذبات. یہ بالکل نہیں دیکھا, عقل سے نہیں سوچا کہ کوئی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں, آگے ہم ساتھ چل سکیں گے یا نہیں, ساتھ گزارا کر سکیں یا نہیں, رہیں گے کہاں, کریں گے کیا, کھائیں گے کہاں سے, کچھ نہیں, کچھ نہیں, میں جھونپڑی میں بھی رہ لوں گی, بس اسی بندے کے ساتھ جانا ہے, ادھر ہی شادی کرنی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا پروپوزل جو ہے وہ لاکھ درجہ بہتر ہے. لیکن بعض اوقات نا سمجھ بچیاں اس طرح کی ضد لگا بیٹھتی ہیں, اور مائیں مجھ سے شکایت کرتی ہیں, اس لیے مجھے پتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جذبات اچھی چیز ہے, خوبصورتی دیتے ہیں زندگی کو, لیکن زندگی جذبات پہ گزرتی نہیں ہے. جذبات سے آغاز ہوتا ہے, لیکن عقل سے سوچا کریں ہر چیز کو. تو قرآن سے صرف جذباتی وابستگی کافی نہیں, دین سے صرف جذباتی وابستگی کافی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف جذباتی وابستگی کافی نہیں, اس کے بعد آگے سوچیں اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے, اس سے اب کرنا کیا ہے, آگے کدھر کو جانا ہے, اس علم کی ٹوکری اٹھا لی ہے سر پہ محبت میں آ کے, اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. وہ جب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے نا, جب تک اس کی ٹائمنگ نہیں کریں گے, تو وہ کام ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں بار بار عقل استعمال کرنے کے لیے کہا گیا, افلا تعقلون, عقل ہے سرائکی میں کہتے ہیں نا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.